بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كسبياري رسالة شرح كدرس جاريه شيخ صفر ماته، ليس من منهج السلف الطعن في الصحابة أو أحد منهم. صحابة كرام رضي الله عنهم أجمعين كأوبر طعن وتنكيس كرنا قرشة صرف ایک ہی صحابي كيونا هو منهج سلف میں سے نہیں ہے. صحابة پر طعن کرنے کا مسئلہ معروف مسئلہ ہے. السنة والجماعت کے نزدیک یہ عقیدہ کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اولیاؤں کے سردار ہیں، ان سے محبت کرنا، ان کے احترام کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کے راستے کی اتباع کرنا، قرآن اور سنت کو ان کی فہم کے مطابق سمجھنا، اور جو ان کے آپس میں جھگڑے ہوئے یا جو ان سے غلطیاں ہوئیں، کیونکہ وہ بشر ہیں معصوم نہیں ہیں، ان کی غلطیوں پر سکوت اختیار کرنا اور وہی ان کے متعلق کہنا جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اہل بدعت کا موقف صحابہ کرام کی تنقیص کرنا، صحابہ کرام پر زبان درازی کرنا، ان کی مخالفت کرنا، ان کے بیچ میں جو بھی جھگڑا ہوا یا غلطیاں ہوئیں ان غلطیوں کو عام کرنا، تشہیر کرنا، حکم لگانا کون صحیح تھا کون غلط تھا، اور ان کے راستے کو چھوڑ کر، ان کے منہج کو چھوڑ کر کسی اور کے منہج کو اپنانا، اور قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے اپنے اپنے طریقے ایجاد کرنا. الغرض صحابہ کرام کے تعلق سے تفصیل ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، آج اس جزئیے پہ بات کرتے ہیں. بس صحابہ کرام پر طعن کرنا اور تنقیص کرنا، اگرچہ ایک صحابی کیوں نہ ہو، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. ایک صحابی بھی، سبحان اللہ، یعنی اگر تمہیں کوئی شخص ملے اور وہ ایک صحابی پر جرح کر دیتا ہے، ایک صرف ایک صحابی پر طعن کرتے، یہ سمجھ لو کہ منہج سلف میں سے نہیں ہے، یہ بندہ خطرے میں ہے، اس کو نصیحت کو نہیں مانتا تو یہ سلف میں سے ہے ہی نہیں. چند دلائل صحابہ کرام کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور سلف نے کیا فرمایا ہے، اور چند باتیں جو مخالفین ہیں انہوں نے کیا کہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں، والذین جاءوا من بعدہم، اور جو لوگ صحابہ کرام کے بعد آئے، کیونکہ سورۃ الحشر آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ نے، آیت نمبر 8 میں مہاجرین کا ذکر کیا ہے، آیت نمبر 9 میں انصار کا ذکر کیا ہے، آیت نمبر 10 میں ان کے بعد میں آنے والے. والذین جاءوا من بعد، یعنی جاءوا من بعد الصحابہ، یقولون، کیا کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما، ولی اخواننا الذين سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں پر مغفرت فرما جو سبقت لے گئے ہم سے، کسی کی سبقت لے گئے، بالایمان. دیکھیں کتنی بڑا شرف ہے، لفظ سے دیکھیں جو ایمان میں ہم سے آگے ہیں، سبقت لے گئے ہیں، اللہ تعالی ہماری مغفرت بھی فرما، ان کی مغفرت بھی فرما. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، اے اللہ تعالی ہمارے دل میں تھوڑے سے بھی کینہ ان کے لیے نہ باقی رکھنا جو ایمان لائے ہیں. یہ عام مومنوں کے لیے ہے، تو جو مومنوں کے سردار ان کے لیے پھر کیا ہے، وہ من باب اولا، اور اصل مقصود کون ہے، صحابہ ہی ہیں، کیونکہ آیتوں کے سیاق و سباق دیکھیں، مہاجرین للفقراء المهاجرين، في الأنصار كذكر دوسري آيات مئة، اسكي بعد في رسالة كريمة مئة، والذين جاءوا من بعدهم يعني من بعد الصحابة. اللہ سے دعا کر دے، مغفرت بھی دعا کرتے ہیں اور دل میں ذرے برابر تھوڑا سے بھی ان کے خلاف کے بغض کو کینا کوئی تنگی محسوس نہ ہو ذرے برابر بھی. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. سورة فتح آیت نمبر 29 میں آخری آیت، آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهُمُ الْكُفَّارُ، پسند کرتے ہیں کسان اور تاکہ کافروں کا غیظ اور جو بغض ہے وہ بڑھ جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں اس نے اس آیت کریمہ سے اپنا حصہ لے لیا ہے. جو بھی صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے اس نے اپنا حصہ اس آیت کریمہ میں سے لے لیا ہے. کون بغض کرتا ہے صحابہ سے؟ لیغیظ بہم الکفار. اور بعض علماء نے روافض کی پر کفر فتوہ لگایا ہے اس آیت کریمہ کی وجہ سے، سبحان اللہ، یعنی دلیل یہی آیت کریمہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں والسابقون الاولون، سابقون جو سبقت لے گئے، اولون پہلے سبقت لے جانے والے کون؟ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کرتے احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنتیں باغات تیار کر رکھی ہیں جن کی طرح نہریں بہ رہی ہیں. کب تک رہیں گے؟ خالدین فيها، ہمیشہ رہیں گے، ابدا. ذلك الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے. اس آیت کریمہ سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جو صحابہ کرام کی تنقیص کرتا ہے تو عجب بات یہ ہے، یعنی اس شخص کے لیے یہی گناہ ہی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے خلاف ورزی کر کے اپر حکم صادر کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جسے اللہ تعالیٰ راضی ہے وہ کہتا ہے اللہ راضی نہیں بلکہ نعوذ باللہ دار اسلام سے خارج ہیں. تو یہی قبح بذمت ان کے لیے کافی ہے. چند احادیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راس میں احد کے پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد احد ملا نصیفہ، تو صحابہ کرام نے جو اللہ کے راس میں خرچ کیا اس کے ایک ہتھیلی یا دو ہتھیلیوں کو برابر نہیں ہو سکتا. متفق علیہ حدیث ہے. اور دوسری حدیث متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میں آنے والا، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب اصحاب فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو، میرے صحابہ پر لعنت بھیجی یا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سارے سب کے سارے لوگوں کی. اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے حسن فرمایا، صحیح حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو پھر خاموشی اختیار کرو، یعنی اگر کوئی ذکر کرتا ہے اس میں خیر کے الفاظ نہیں ہیں تو پھر فامسکوا، پھر خاموشی اختیار کرو. اسے حافظ بن حجر فتح الباری میں حسن قرار دیا ہے اور علامہ البانی سلسلہ الصحیحہ میں اور صحیح الجامع میں اسے روایت کیا ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور بھی روایت میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں سلف کا موقف بیان کروں اور اہل بدعت یا ان کے مخالفین کی بات کروں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے آخر کیوں کر کوئی شخص صحابہ کرام کی تنقیص کرنا چاہتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے سے کسی کو کیا ملتا ہے؟ اس کا جواب امام النسائی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں. امام النسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما الاسلام کدار لها باب، اسلام کی مثال ایسی جیسے کہ ایک گھر ہے، اس گھر کا دروازہ ہے. فباب الاسلام الصحابہ، اسلام کا دروازہ صحابہ کرام ہے. فمن آذى الصحابہ، جس نے صحابہ کرام کو اذیت دی ہے، انما اراد الاسلام، تو اس کا اصل ٹارگٹ اسلام ہے، صحابہ نہیں ہے. کمن نقر الباب انما يريد دخول الدار، ویسے جیسے کہ اسے دستک دروازے کو دیتا ہے، اصل مقصد داخل ہونا تو دروازے ہوتا ہے. دستک کیوں دیتے ہیں ہم لوگ؟ داخل ہونے کے لیے، یا دروازے کو جا گلے سے لگا کے چھپے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو دروازہ ہوتا ہے اس لیے کہ داخل ہو جائے. اور سبحان دیکھ مثال دیکھ، کتنی خوبصورت مثال ہے کہ اصل میں جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کا مقصد صحابہ کرام کی تنقیص نہیں ہے، بلکہ دین اسلام ہی کی تنقیص ہے. یعنی جو بات صحابہ کرام کے تعلق سے کرتے ہیں، وہ جانتے یا انجانے میں کس کو تنقیص کس کی کر رہے ہیں؟ دین اسلام کی تنقیص کر رہے ہیں. اور امام نسائی نے اسے یہ روایت کا حوالہ جو مختصر تاریخ دمشق جلد نمبر 3 صفحہ 103 اور تہذیب الکمال المزی، حافظ المزی جو ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 339 امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ کیوں کر کوئی شخص صحابہ کرام کی تنقیس کرتا ہے؟ تو جواب امام نسائی نے دیا، اب ابن تیمیہ بھی جواب دے رہے ہیں. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان اول هذه الامه هم الذين قاموا بالدين، اس امت کے جو سب سے پہلے لوگ ہیں انہوں نے دین کا قیام کیا. کیسے؟ تصدیقا وعلما وعملا وتبلیغا. سب سے تصدیق انہوں نے کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، علم بھی براہ راست آپ وسلم سے حاصل کیا، عمل بھی انہوں نے کیا سب سے زیادہ، سب سے عمدہ، اور دین کی تبلیغ بھی انہوں نے ابتدا کی وہیں سے. فالطعن فیہم طعن فی الدین، فالطعن فیہم طعن فی الدین، ان پر طعن کرنا، ان کو برا بھلا کہنا حقیقتا کیا ہے؟ دین اسلام پر طعن کرنا برا بھلا کہنا ہے. موجب الاعراض، اور جو بھی صحابہ پر طعن کرتا ہے اس کے طعن دین پہ چلی جاتی ہے، جو سبب بنتا ہے کس چیز کا؟ للاعراض اما بعث الله به النبيين، جو کچھ اللہ تعالی نے انبیاء کو دے کر بھیجا ہے اس سب کے اعراض اور منہ موڑنے کا سبب بنتا ہے، اور یہ لازمی ہے. وهذا كان مقصود اول من اظهر بدعه التشيع، اور یہی مقصد تھا جس نے سب سے پہلے تشيع بدعت کو ایجاد کیا. فانما كان قصده الصد عن سبيل الله وابطال ما جاءت به الرسل عند الله، تو اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالی کے راستے سے لوگوں کو روکا جائے، اور جو بھی اللہ کے پیغمبر لے کے آئے ہیں لوگوں کو ان سے دور رکھے اور ان چیزوں کو باطل کر دے. منہاج السنۃ النبویہ ابن تیمیہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 میں. کس نے سب سے پہلے تشیع بدعت کو ایجاد کیا؟ ابن السوداء عبداللہ بن سبا الیہودی. مقصد کیا تھا؟ دین کی حفاظت تھی. دین کو توڑنے کے لیے اس نے کیا راستہ اختیار کیا؟ کس کو ٹارگٹ بنایا سب سے پہلے؟ صحابہ کرام کو. اور جانتے ہوئے انجانے میں جس نے بھی صحابہ پر طعن کیا، اس کی سند میں کون آتا ہے؟ اس کے اماموں میں کون ہے؟ امام بن سبا ہے، چاہے یا نہ چاہے. اور یہ حقیقتاً بھی ریکارڈ کیا گیا ہے تاریخ بغداد میں، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 504 میں. بعض زندیق خود انہوں نے اعتراف کیا، کہتے ہیں کہ ہم نے رافضیت کو اس لیے ایجاد کیا کہ ہم حقیقتاً دین کو نقل کرنے والے پر طعن کرنا چاہتے تھے. جب نقل کرنے والے یعنی جن سے دین ہمیں ملا ہے وہی برے ثابت ہو جائیں گے، تو حقیقتاً یہ بات ہے کہ دین ہی غلط ثابت ہو جائے گا. اور دوسرا قول اس کو میں سکپ کر دیتا ہوں. سیوطنی بھی اپنی مفتاح الجنہ میں صفحہ نمبر 127 میں یہ قول نقل کیا ہے کہ رفض کا ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کہ بعض زندیق جمع ہوئے، انہوں نے کہا کیا کریں، ٹارگٹ دین ہے ہمارا، تو کیسے اس دین کو ہم گرا سکتے ہیں؟ تو مجھ سے کسی نے کہا، مشورہ دیا، ہم نبی کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں. تو ان کے بڑے نے کہا، پھر تمہیں قتل کر دیا جاؤ گے، یہ جرات کبھی نہ کرنا. ایسا کرتے ہوں کہ جو پیارے ان کو پھر گالی دیتے ہیں. پھر آخر میں انہوں نے اس چیز پہ اتفاق کیا کہ صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں سوائے سیدنا علی کے. ایک کو تو باقی رکھے نا, ایک کو تو پردہ تو ہونا چاہیے نا ہمارے پاس, تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ سب کے صحابہ کے دشمن ہیں. ایک محبت کا اظہار کر دیتے ہیں بہت زیادہ محبت, اور باقیوں کی جو ہے نا تکفیر کر دیتے ہیں اور ان کے برا بلا کہتے ہیں. اور انہوں نے ایسا ہی کیا, یہاں تک بھی کہہ دیا بعض روافض نے کہ اثر رسالت اللہ تعالی نے بھیجی سیدنا علی پر, جبریل علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت انہوں نے وحی نازل کر دی. نعوذ باللہ من الخذلان. الغرض جو صحابہ پر طعن کرتے ہیں سلف, ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں امام قرطبی اپنی تفسیر میں, امام قرطبی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں, ابو عروہ الزبیری سے نقل کرتے کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ سیدنا مالک بن انس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک شخص کا ذکر ہوا امام مالک کے سامنے جو بعض صحابہ کی تنقیص کرتا تھا, برا بھلا کہتا تھا. تو امام مالک نے وہ آیت پڑھی سورۃ الفتح کی آخری آیت کو پڑھا, اور جب یہاں پر پہنچا یعجب الزرع لیغضبهم الکفار, امام مالک فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ, بعض ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کسی ایک پر بھی اگر کوئی بغض ہے تو پھر اس آیت کریمہ میں سے اس نے اپنا حصہ لے لیا ہے. امام ابو زرعہ الرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم کسی شخص کو دیکھو جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک بھی صحابی پر طعن کرتا ہے تو یہ جانو کہ وہ زندیق ہے, کیونکہ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں, قرآن مجید بھی حق ہے, اور قرآن مجید اور سنت ہمیں ملی ہے صحابہ کرام کے ذریعے سے, اور حقیقتاً وہ ہمارے گواہوں پر جرح کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ کتاب اور سنت کو باطل قرار دے دیں, اور حقیقت یہ ہوئی کہ جرح انہی پر واپس چلی گئے اور وہ زندیق ٹھہرے. سبحان اللہ. الکفایہ للخطیب صفحہ نمبر 97 میں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتا ہے بہترین زمانے کے لوگوں پر طعن کرنا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کے صحابی ٹھہرے, حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی طعن ہے اور قدح ہے, جیسے امام مالک نے فرمایا اور ان کے علاوہ اور ائمہ اسلام نے بھی فرمایا کہ انہوں نے صحابہ کرام پر طعن کیا, حقیقتاً اس لیے انہوں نے طعن کیا تاکہ لوگ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اچھا انسان نہیں تھا, برا شخص تھا, کیونکہ اس کے دوست برے تھے. سبحان اللہ, انسان کی پہچان دوستوں سے ہوتی ہے نا. آج کے زمانے میں بھی دیکھ لیں ہماری پہچان ہمارے دوست ہیں, تو جب یہ حقیقت ہے تو ہر زمانے میں یہ بات موجود ہے, حقیقت موجود ہے. اگر صحابہ کرام سارے مرتد ہیں یا کافر ہیں یا برے ہیں تو پھر حقیقتاً دیکھا جائے جو مخالفین ہیں دین اسلام کے ان کے نزدیک کیا پیغام پہنچا رہے ہیں یہ لوگ, کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نبی مانتے ہیں, جس کے بغیر یعنی جس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو حقیقتاً کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ان کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ مسئلہ جو ہے صحابہ کرام کے تعلق رسول اللہ کا جو عقیدہ جو موقف ہے, بعض کتابوں کو میں ذکر کرتا ہوں اور چند سلف کے اقوال بھی آپ کو بیان کرتا ہوں میں, کہ جہاں پر سلف الصالحین ان کے متبعین بإحسان نے اپنے عقیدے کے تعلق سے چند باتیں بیان کی اور لکھیں, چاہے تحریری طور پر چاہے تقریری طور پر کسی بھی طریقے سے, جہاں پر ارکان ایمان کی بات کرتے ہیں, جہاں پر ایمان کی تعریف کی بات کرتے ہیں, وہیں پر صحابہ کرام کے تعلق سے اپنے عقیدے کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اہل بدعت کا رد بھی کھول کھول کے کرتے ہیں. مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے السنہ, فرماتے ہیں اس کتاب میں, معروف عقیدے کی کتاب ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی, فرماتے ہیں سنت میں سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اچھائیاں بیان کرنا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہو ان پر خاموشی اختیار کرنا اور چھوڑ دینا, جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دی یا ان میں سے ایک کو گالی دی تو وہ بدعتی ہے، رافضی ہے. صحابہ کرام سے محبت کرنا سنت ہے، ان کے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کی قربت ہے، اور ان کی اقتداء اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرنے کے لیے وسیلہ ہے، اور ان کے راستے کو اختیار کرنا فضیلت ہے. اور آگے فرماتے ہیں، کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان کی برائیاں بیان کرے اور نہ ہی کسی پر طعن کرے. جس نے ایسا کیا تو حکمران وقت پر واجب ہے کہ وہ اس کی تأدیب کرے اور اس کو سزا دے، اور اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ اس کو معاف کر دے، بلکہ اس کی سخت سے سخت سزا دے. اور اگر وہ مان لیتا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتا تو اسے قید خانے سے ہرگز نہ نکالے جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا. امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عقیدہ طحاویہ میں، معروف کتاب ہے سنن جماعت کے عقیدے کی کتاب، فرماتے ہیں ونحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، اور ان کی محبت میں ہم حد سے تجاوز نہیں کرتے، غلو نہیں کرتے، افراط نہیں کرتے، اور کسی سے ہم تبرع بھی نہیں کرتے، اور ہم ان سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، اور خیر کے بغیر کسی اور الفاظوں سے ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں صرف اور صرف خیر سے. اور صحابہ کرام کو محبت دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے، اور صحابہ کرام سے بغض و نفرت کفر ہے، نفاق ہے اور طغیان ہے. اللہ اکبر. امام بربہار رحمۃ اللہ علیہ شرح السنہ میں فرماتے ہیں، اگر تم کسی شخص کو دیکھو جو صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابہ پر طعن کرتا ہے، تو یہ جان لو کہ یہ شخص جو ہے صاحب قول سوء و ہوا، بری بات کرنے والا ہے اور صاحب ہوا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ ذکر اصحابی فامسکوا، اگر میرے صحابہ کا ذکر ہو تو خاموشی اختیار کرو. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جان لیا کہ ان کے صحابہ کرام میں سے کیا کیا غلطیاں ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد. وحی نازل ہوتی ہے، اور بعض روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ اے عمار، تجھے وہ فرقہ تک کرے گا جو باغی فرقہ ہے. یعنی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. اور فتنوں کی جتنی بھی روایات ہیں، کاتم السر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ، وہ بتا دیا تھا سیدنا حذیفہ کو. تو یہ سب جانتے ہوئے بھی یہ سب یہ فرماتے، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. امام بربہار رحمۃ اللہ علیہ شرح السنہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جان لیا تھا اپنی وفات سے پہلے کہ کچھ غلطیں صحابہ کرام سے ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے تعلق سے صرف خیر ہی فرمایا. اور کوئی شخص کیوں ان کے بارے میں کوئی غلط بات کرنا چاہتا ہے جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں؟ جو تم نہیں جانتے ہو وہ جان لو، علم حاصل کر لو. اور کوئی بھی اگر تمہیں کوئی ایسی بات کرے جو تمہیں نہیں سنی صحابہ کرام کے تعلق سے، تو مت سنو، کیونکہ تمہارا دل اس سے بچ نہیں سکتا، یعنی فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہو. ابن بزید القیروانی مالکی نے اپنے رسالہ مقدمے میں عقیدہ کی چند باتیں کی ہیں، لکھتے ہیں وَإِنَّ خَيْرَ الْقُرُونِ الَّذِينَ رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَفْضَلُ الصَّحَابَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُونَ، سب سے بہترین امت میں سے وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور پھر چار خلفاء راشدین کا نام ترتیب سے لیا. پھر فرماتے ہیں اور کوئی بھی صحابہ کرام میں سے کسی کی تو بھی اگر اس کا نام لے ذکر کرتا ہے تو اسے بہترین طریقے سے ذکر کرنا چاہیے، اور جو ان کے بیچ میں ہوا ان میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اور اگر کسی کے عذر ڈھونڈنا ہے امت میں کسی غلطی کا ارتکاب کرنے کے بعد، تو صحابہ کرام سے بہتر کوئی بھی نہیں امت میں. سبحان اللہ. ابو عثمان الصابونی ابن معروف عقیدہ کی کتاب عقیدہ السلف اصحاب الحدیث 449 449 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، ابو عثمان الصابونی کی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی پانچویں صدی کی میں بات کر رہا ہوں. کتاب کا نام ہے عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث، کتاب کا نام ہے. فرماتے ہیں اس کتاب میں، اور اہل حدیث جو ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے صحابہ کرام کے تعلق سے کہ جو کچھ بھی صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا اس میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور اپنی زبانوں کو پاک کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی کی تنقیص کرے یا عیب جوئی کریں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب پر رحمت کی دعا کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. پھر آخر میں شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ لا يجوز الطعن في الصحابة او احد منهم. محمد عمر بن عزم حفظه الله کہتے ہیں سلف سے اگرچہ ایک صحابی کیوں نہ ہو. عجب بات دیکھیں کہ جو مخالفین ہیں منہج السلف کے ایک وقت سب صحابہ کو برا نہیں کہتے, انہیں ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے. ایک ایسے صحابی کو ڈھونڈتے ہیں جس پر زیادہ تہمتیں لگی ہیں, پھر اس کے ان تہمتوں کو سامنے رکھتے ہیں, پھر ابتدا میں صحابی رضی اللہ عنہ کہتے کہتے اس کی غلطیاں بیان کرتی ہیں, غلطی بیان کرنے کے بعد پھر برا بھلا کہتے ہیں, گالی بھی دے دیتے ہیں, میں ثبوت دوں گا ابھی انشاءاللہ, گالی بھی دے دیتے ہیں. اور پھر جب ایک صحابی کی برائی سامنے آ چکی ہے پھر دروازہ کھل گیا کہ نہیں, پھر دوسرا صحابی کو برا بھلا کہہ سکتے کہ نہیں, تیسرے کو کہہ سکتے کہ نہیں. تو انہوں نے اس کے لیے دو صحابہ کو دیکھا, سیدنا عثمان اور سیدنا معاویہ کو. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر الزامات, جھوٹے الزامات لگائے گئے, اور سید معاویہ پر بھی جھوٹے الزامات لگائے گئے. سوال یہ کہ سید معاویہ پر کیوں طعن کرتے ہیں کوئی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے سیدنا علی سے جنگ کی تھی. تو وہ تو خوارج نے بھی کی تھی نا جنگ. خوارج نے جنگ کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ خوارج نے سید علی خلاف جنگ کی تھی کہ نہیں؟ تو پھر ان کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ اصل بات یہ نہیں کہ سیدنا, بلکہ خوارج نے سیدنا علی کو قتل کیا ہے. اصل بات نہیں, اصل بات یہ ہے کہ سید معاویہ کو انہوں نے ایک راستہ بنایا, دروازہ بنایا ہے پورے صحابہ بلکہ پورے دین کی تنقید کرنے کے لیے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 139 میں, 139 میں, البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 139 میں فرماتے ہیں, امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا معاویہ ہمارے نزدیک آزمائش ہیں. سنیں, سیدنا معاویہ ہمارے نزدیک آزمائش ہیں. بس ہم یہ دیکھ لیتے ہیں جو بھی سیدنا معاویہ کی تنقید کرتا ہے تو ہم فوراً اسے اس پر تہمت لگا دیتے ہیں کہ یہ اسلام جماعت کا دشمن ہے. امام الربیع بن نافع الحلبی, ان کو فاصلہ 241 ہجری میں ہوئی ہے, تیسری صدی ہجری میں, بہترین زمانے میں, فرماتے معاویہ ستر ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا معاویہ جو ہیں وہ ستر ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے. فإذا كشف رجل الستر اجترع على ما وراءه, بس جب کوئی اس پردے کو عمل کر دیتا ہے تو پھر جرت ظاہر کرتا ہے اس پردے کے پیچھے جو کچھ بھی ہے. صحابہ کرام پر طعن اس وقت بلکہ ہر دور میں علامت رہی اہل بدعت کی, طعن بدعتی کرتے ہیں, اہل سنت کبھی طعن نہیں کرتے. یہ قاعدہ یاد رکھیں, اہل سنت صحابہ کرام, جتنی میں نے کتابوں کا نام بتایا, جتنی سلف کے میں نے بعض اقوال کیے, بلکہ اب میں ابھی بھی کہتا ہوں کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا لے, جو معروف مشہور کتاب ہے ثابت سلف سے, آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو کیا کہتے ہیں. الغرض میں نے چند سلف کے علماء کا نام اور چند کتابوں کا ذکر بھی کیا ہے. تو یہ بات واضح ہو چکی ہے ہر زمانے میں جو بھی صحابہ طعن کرتا ہے وہ اہل بدعت میں سے. خوارج اور روافض سر فہرست ہیں, اور اس میں کوئی عجب بات نہیں کیونکہ اہل بدعت میں سے سب سے بدترین بدعتی اور سب سے خبیث بدعتی یہ دونوں ہیں, خوارج اور روافض ہیں. عجب تو ہمیں اس بات پہ ہوتا ہے کہ بعض ایسے داعی آئے ہیں جو دین کی دعوت کا کام کرنے والے ہیں, جنہوں نے دین کے دفاع کا دعویٰ کیا ہے, جیسے کہ جنہوں نے دین کی دفاع کا ذمہ لیا ہے, جیسے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین کا دفاع بھی کرتے ہیں اور دین کی تبلیغ بھی کرنے کے لیے بھی ہم کوشاں ہیں. تو عجب بات ہے کہ انہوں نے طعن کیوں کیا صحابہ کرام پہ یا بعض صحابہ پہ, چاہے جانتے ہو یا انجانے میں. مثال کے طور پہ سید قطب, کتب و شخصیات معروف تصنیف ہے, صفحہ نمبر 242-243 میں فرماتے ہیں, دیکھو عجیب بات دیکھیں, کہتا ہے کہ معاویہ اور معاویہ کا دوست عمر بن العاص سیدنا علی پر غالب ہوئے تھے کیونکہ وہ سیدنا علی سے زیادہ بہتر جانتے تھے کہ نفس کے اندر کیا گھومتا ہے. آگے کہتے ہیں بل یعنی انہوں نے جو راستہ اختیار کیا کہ وہ کھلم کھلا راستہ اختیار کیا کہ ہر ہتھیار استعمال کرنا ہے. سیدنا علی تو اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے قید میں تھے. لیکن ان دونوں نے کیا کیا؟ جھوٹ، دھوکہ، نفاق، رشوت اور یہاں تک گر گئے درک الاسفل میں کہ یہ عجب بات نہیں کہ وہ سیدنا علی پر غالب ہو جاتے. اور سیدنا علی اگر ناکام ہوئے تو سب سے بڑی کامیابی ان کے لیے. اب صحابہ کرام پہ یہ الفاظ کہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، نفاق ہے، رشوت ہے، شرع ذمم، یہ صحابہ کرام کے لیے یہ درست ہے؟ کوئی اہل سنوں میں سے کوئی کہتا ہے اس طریقے سے؟ ابو العلاء المودودی، ان کی تو معروف کتاب ہے خلافت اور ملوکیت، انتہا کر دی سیدنا عثمان پہ طعن کرنا، سیدنا معاویہ پہ طعن کرنا، سیدنا عمر بن العاص پہ طعن کرنا اور دیگر صحابہ پہ طعن کرنا، عجب بات ہے واللہ. اور دور حاضر کے ایک داعی ہیں انڈیا کے، پی جے زین العابدین، اس پر بات میں ختم کرتا ہوں. اگرچہ یہ تامل زبان میں اس بندے کے درس ہیں، عجب بات یہ ہے کہ اس بندے کے جو درس ہیں یا کتاب دروس ہیں یا کتابیں ہیں، لیکچرز ہیں، اب اردو میں ترجمہ کیا جا رہا ہے. یہ بندہ، اس پہ میں انشاءاللہ پورا درس کبھی دوں گا میں، لیکن صحابہ کرام کے تعلق جو ہمارا اس وقت موضوع ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے چند میں باتیں بتاتا ہوں. اور یہ نیٹ پہ بھی موجود ہے، کوئی شخص سرچ کر سکتا ہے. اور جو بات میں کوٹ کر رہا ہوں ابھی، یہ ان دو ان کے لیکچر سے ہیں. وہ جو بہتر فرقے ہیں، یہ ان کا ایک لیکچر ہے اور رمضان سیریز میں ٹائٹل ہے، ان میں بھی آپ کو یہ باتیں ملے گی. صحابہ کرام کے تعلق سے کہتے ہیں، یہ شخص کہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو خلافت کا مسئلہ شروع ہوا. اور اس وقت انصاری صحابہ سب کے سب مل کر ایک گھر میں ہی مشورہ کیا کہ ہم نے مہاجرین کو کھانا دیا اور رہنے کے لیے گھر دیا، لیکن اب ہرگز ان کو خلافت کا حقدار بننے کا موقع نہیں دیں گے. اور آگے کہتا ہے کہ انصاری صحابہ میں ایک بری خصلت پیدا ہوئی، وہ یہ کہ انصاری صحابہ خلافت کو چاہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب انتقال کریں گے اور ہم کب خلافت کے حقدار بنیں گے، اس ذہن میں انصاری صحابہ بدل گئے تھے. نعوذ باللہ من القدران، یعنی انصاری صحابہ اس انتظار میں تھے، نعوذ باللہ، کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں گے اور ہم اقتدار حاصل کر لیں گے. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سر وقت صدیق کے زمانے میں جب منعین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو کہتا ہے وہی صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی جان قربان کرتے تھے، وہی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہنے تک ہم نے زکوٰۃ دیے، لیکن اب زکوٰۃ نہیں دیں گے. آگے کہتا ہے کہ انسان کی ایک فطری عادت ہے کہ وہ پیسے کے معاملے میں سختی سے کام لیتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پیسے کے معاملے میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلاف ٹھہر گئے اور کہنے لگے کہ اگر اس معاملے میں آپ سختی کریں گے تو ہم کو اسلام کی ضرورت نہیں ہے. پھر کہتا ہے صحابہ کرام زکوٰۃ کا انکار کرنے کے لیے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، کہتا ہے کہ صحابہ کرام زکوٰۃ کا انکار کرنے کے لیے قرآن میں کوئی ایسی آیت تلاش کرنے لگے جس کے معنی کو بدل کر زکوٰۃ نہ دینے کے لیے دلیل بتائیں یا دلیل بنا لیں. نعوذ باللہ. کہتا ہے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیچھے کہتا ہے کہ وہ کرمنل ہے، ہر مسئلے کو کرمنل کے جیسا سوچتا ہے. عمرو بن العاص معروف صحابی. حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیچھے کہتا ہے کہ وہ خلافت کو چاہنے والے تھے اور خلافت کے دیوانے تھے. آگے اور بھی ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ ہم صحابہ کرام سے بہتر قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، قرآن و حدیث ہم بہتر سمجھ. کہتے ہیں دلیل پیش کی، صحابہ کے پاس کوئی قرآن و حدیث مجموع نہیں تھا، اگر ہے تو بھی ایک دو نسخے تھے، لیکن ہر صحابی کے پاس پورا مجموعہ نہیں تھا. کسی صحابی کو 25 حدیثیں، کسی کو 50، کسی کو 100 حدیث یاد تھی، لیکن ہمارے پاس قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے. بخاری کے 7 جلدیں ہمارے پاس ہیں، مسلم کے 4 جلدیں ہیں، اسی طرح ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کے جلد ہمارے پاس ہیں، اس لیے ہم ان سے زیادہ تحقیق کر سکتے ہیں اور قرآن حدیث کو ان سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں. ان للہ ان الیہ راجعون. الغرض اور بھی باتیں ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں جو صحابہ کرام پہ طعن کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا ساتھ دیا جا رہا ہے، اور جماعتیں بنی ہوئی ہیں. توحید کے نام پہ جماعت موجود ہے، سنت کے نام پہ جماعت موجود ہے، اسلام کے نام پہ جماعتیں موجود ہیں، اور حقیقت ان جماعتوں کی یہ ہے. طالب علم کو چاہیے کہ جیسے کہ ہم حق سیکھ رہے ہیں، حق کیا ہوتا ہے، اور صحابہ کرام کے تعلق سے ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ بھی جاننا چاہیے کہ مخالفین کیا عقیدہ رکھتے ہیں. شر کو ہم اسی نہیں جانتے کہ ہم شر میں پڑھنا چاہتے، بلکہ شر سے بچنے کے لیے شر کو جاننا چاہیے. اور اگر ہم شر نہیں جانیں گے، تو شر والے نہیں جانیں گے، شر پسند کو نہیں جانیں گے، تو پھر بڑی آسانی سے یہ لوگ اپنی جال میں، اپنے شکوک و شبہات میں، غلط فہموں میں گھیر کے لے لیتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کئی جوان جو ہیں وہ ان مصیبتوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، الہم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور جو باتیں کی ہیں الحمدللہ کتابیں موجود ہیں، ان کے لیکچرز بھی موجود، کسی پر تہمت نہیں لگائی الحمدللہ. اگر کسی کو شک ہے تو وہ خود سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، اور ترجمہ بھی کرا سکتا ہے. مجھے تامل نہیں آتی، باسات اللہ کو جزائے خیر دے، ترجمہ کر کے مجھے یہ دیا ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہے تو ہماری بھی آپ اصلاح کریں. لیکن الحمدللہ جو ساتھی وثیقات ہیں ان کا ترجمہ کیا گیا ہے، دیکھا گیا ہے، بلکہ میں نے سنا ہے کہ ان کی یہاں پر بھی کافی دعوت پھیلنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، بلڈ ڈونیشنز میں، اور اس چیز میں کافی لوگ ایکٹیو رہتے ہیں. پی جے کی جو جماعت ہے توحید کے نام پر، کیا نام ہے جماعت کا؟ TNTJ جماعت ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ بلڈ ڈونیشنز میں، ہاسپٹلز میں، اور اصلاحی کاموں میں لوگ آگے آگے رہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اپنے اس اچھے خوبصورت ظاہر کو دکھا کر ان کو اپنے جال میں پھنسا لیں، اور پھر اپنی جو بھی بدعقیدگی ہے وہ ان کو دیتے رہیں. خوان مسلمون ہو، یا جماعت اسلامی ہو، یا پی جے کی جماعت ہو، یا کوئی اور بدعتی جماعت ہو جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، طالب علم کو چاہیے کہ ان کے بارے میں بھی جانکاری رکھے، لیکن انصاف کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. کسی پہ تہمت لگانا شرائن جائز نہیں ہے، اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. جو بھی آپ غلطی دیکھتے ہیں اس کو پہلے ویریفائی کریں، پھر اس کے بارے میں بات کریں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ ہم سب کو امنا فی المصالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کی مسجد روشن مسجد پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.